الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حضور نبي كريم رؤوف الرحيم صلى الله تعالى علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کتاب میں مجھ پہ درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے درود پاک لکھنے والے کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آئیے سنیے تلاوت کلام پاک۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا نرم دلی سے اور عرض کر اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے چھٹپن یعنی چھوٹی عمر میں پالا۔
ربکم اعلم بما فی نفوسکم
تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔
ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا
اگر تم لائق ہوئے تو بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔
وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا
اور رشتہ داروں کو ان کا حق دے اور مسکین اور مسافر کو اور فضول نہ اڑا۔
اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ
بے شک اڑانے والے یعنی فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔
وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا
اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔
وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا
اور اگر تو ان سے منہ پھیرے اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جس کی تجھے امید ہے تو ان سے آسان بات کہہ۔
وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا
اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ اور نہ پورا کھول دے کہ تو بیٹھ رہے ملامت کیا ہوا تھکا ہوا۔
ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر
بے شک تمہارا رب جسے چاہے رزق کشادہ دیتا اور کستا ہے یعنی تنگی دیتا ہے۔
انه كان بعباده خبيرا بصيرا
بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا دیکھتا ہے۔
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقُ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ
اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کے ڈر سے ہم تمہیں بھی اور انہیں بھی روزی دیں گے۔
اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا
بے شک ان کا قتل بڑی خطا ہے۔
وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا
اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ.
وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ.
اور کوئی جان جس کی حرمت اللہ نے رکھی ہے نہ حق نہ مارو.
وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ.
اور جو نہ حق مارا جائے تو بے شک ہم نے اس کے وارث کو قابو دیا ہے تو وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے.
اِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا.
ضرور اس کی مدد ہونی ہے.
صدق اللہ العظیم.
سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کا رزق جو ہے وہ تنگ کر دیتا ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر کا، عافیت کا اور سلامتی کا سوال کرتے ہیں. اللہ کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنی عطا سے ہمیں رزق میں ظاہری، باطنی، جسمانی اور روحانی رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں برکتیں عطا فرمائے، عافیتیں اور سلامتیاں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کی تنگی سے، چاہے وہ ظاہری رزق ہے یا روحانی رزق ہے، اللہ کریم ہمیں اس کی تنگی سے محفوظ و مامون فرمائے. آمین. مدنی چل کے ناظرین، حضرت خطیب بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب ابن کثیر نے یحییٰ بن صالح سے کہا کہ تم نے امام مالک بن انس رحمت اللہ تعالی علیہ کو بھی دیکھا ہے اور حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں بھی رہے ہو، بتاؤ ان دونوں میں زیادہ فقیہ کون تھا؟ جناب یحییٰ بن صالح نے بغیر کسی تردد کے، یعنی بغیر کسی شک شبے کے، فوراً جواب دیا کہ حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ یہ زیادہ فقیہ تھے. سبحان اللہ. حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ شاگرد رشید ہیں حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے، اور علم حدیث حاصل کرنے کے لیے آپ نے حضرت امام مالک بن انس رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس بھی وقت گزارا ہے، اور بڑے بڑے جید جو ہے وہ علماء کے آپ استاد ہیں، اور اللہ پاک نے آپ کو بڑی اونچی شان عطا فرمائی، اور انہی امام محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا آج ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں. تو یہ جو آپ کو شیبانی کہا جاتا ہے، یہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ قبیلہ شیبان کے ساتھ آپ کی ایک نسبت ہے، جس کی بنا پر آپ کے نام کے ساتھ لفظ جو ہے وہ شیبانی یہ ذکر کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کے صدقے میں ہمیں بھی علم دین سے شغف عطا فرمائے، ہمیں بھی علم دین سے محبت عطا فرمائے، اور ہمیں بھی علم دین حاصل کرنے کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے. اور اللہ کریم نے جناب امام محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو جن غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا تھا، اللہ پاک اپنے فضل سے ہمیں بھی ان میں سے حصہ نصیب فرمائے. خلیل بھائی ہمارے ساتھ ہیں، خلیل بھائی سے پہلے کلام سنتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
صلی علی نبینا. صلی علی صلی علی محمد. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. تعویذ ہر بلا ہے لا محمد
جو
دے دے ہیں کاریاں دے
اللہ کیا پیارا کلام پڑھا ہے خلیل بھائی نے ماشاءاللہ پنجابی کلام اور بڑے پیارے انداز میں ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار فیض بار کی بات حاضری نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے ہم سب کو حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے جو جا رہے ہیں اللہ ان کا سفر بھی قبول فرمائے اور جو دل میں آس لیے بیٹھے ہیں اللہ کریم ان کے لیے بھی عافیت والی آسانی والی راہ جو ہے یہ نصیب فرمائے اور یہ سفر حج کا سفر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. تو بہرحال بندہ جب جائے تو تیاری کر کے جائے, مسائل سیکھ کر کے جائے, اپنی عادات کو بہتر کر کے جائے, صبر کا ذہن بنا کر کے جائے, موسم کی شدت برداشت کرنے کا ذہن بھی بنا کر کے جائے اور خیر خواہی اور بھلائی کرنے کا ذہن بنا کر کے جائے, اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ذہن بنا کر کے جائے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں پائے گا. عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم حج کرنے کے لیے جائیں گے, مکہ مدینہ جائیں گے تو فلاں کے لیے یہ لے کے آئیں گے, 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 وہ لے کے آئیں گے. کوئی بولے گا میں جو ہے وہ گولڈ کی کوئی چیز جو ہے وہ لوں گا, کوئی بولے گا میں فلاں چیز جو ہے وہ لوں گا. تو اس پر ذہن زیادہ فوکس کرنے کی بجائے اگر بندہ یہ جو ہے وہ ذہن بنائے کہ میں اللہ کی راہ میں وہاں پر مال خرچ کروں گا, کسی کو کھانا کھلاؤں گا, کسی کو پانی پلاؤں گا, کسی کو جوس پلاؤں گا, کسی کو شربت پلاؤں گا, کسی کو دودھ پلاؤں گا اور یوں مطلب اس طرح کا انداز اختیار کروں گا تو انشاءاللہ الکریم اللہ کریم نے کرم فرمایا, فضل فرمایا تو چیزیں تو مل ہی رہی ہیں, ملیں گی بھی آگے بھی, اللہ بھی کرم فرمائے گا. کم زیادہ اوپر نیچے دائیں بائیں یہ دھوپ چھاؤں کے ساتھ وہ معاملات جو ہے وہ اپنی جگہ پر بہرحال ضرور ہیں, لیکن انشاءاللہ الکریم یہ انفاق فی سبیل اللہ جب ہوتا رہے گا حج کے سفر میں تو انشاءاللہ الکریم اس کو حج مبرور کی ایک علامت بھی قرار دیا گیا ہے کہ بندہ جو ہے وہ جھگڑے سے اپنے آپ کو بچائے اور اچھے انداز میں جو ہے وہ لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج حج کرے تو اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچائے, بےہودہ باتوں سے بھی بچائے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا کرتا جو چیز پسند ہے وہ وہاں پر تقسیم کرتا کرتا وقت گزارے تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں پائے گا. اور ایک اور بات کہہ کر کہ میں موضوع اپنا کنکلوڈ کرتا ہوں, یہ جو ابھی بات چیت ہو رہی ہے, جانشین میرے سنت نے ایک بڑی پیاری بات آداب زندگی پروگرام میں جو ارشاد فرمائی حاجیوں کے لیے بالخصوص وہ یہ تھا کہ حاجی جو ہے وہ یہ اپنا ذہن بنا کر کے جائیں کہ ہم نے وہاں پر میدان عرفات ہے، منا ہے، مزدلفہ ہے، بالخصوص یہ ہے راہ مکہ ہے، راہ مدینہ ہے، تو اس میں کچرا جو ہے وہ ایسے ہی ادھر پھینک دیا، ادھر پھینک دیا، جوس پی کے ڈبہ پھینک دیا، یہ کر کے مطلب پانی پی کے بوتل وہاں پر پھینک دی ایسی کی، تو یہ کام نہیں کرنا۔ تو کچرا جو ہے یہ جو اس کی جگہ ہے اس کو وہیں پر کیا کرنا ہے، ڈسپوز آف کرنا ہے۔ تو یہ اپنی نیت جو ہے وہ بنا کر کے جائیں، ارادہ جو ہے وہ کر کے جائیں کہ ہم نے وہاں جانا ہے اور کچرا وہاں پر نہیں پھیلانا۔ تو جو بھی ہے، جو بھی اس طرح کی ویسٹیج ہے، اس طرح کی جو بھی چیز ہے، تو اس کو جو اس کی مخصوص جگہ ہے، جیسے ڈسٹ بین ہے، جہاں پر ڈالنے کا ہے، اس کو وہیں پر جو ہے یہ رکھا جائے۔ یہ بھی ایک اپنا ذہن بنا کر کے جائیں، اور کام آنے کا بھی ذہن بنا کر کے جائیں، ایک کہ ہم نے وہاں پر نیکی کرنے، کسی کو رستہ بھول گیا اس کو رستہ جو ہے وہ بتا دیں، کسی کو مطلب پیاس گرمی کا موسم ہے تو اس کو جو ہے وہ پانی پلا دیں۔ تو یہ بھی ذہن بنا کے جائیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اپنا تو بھلا ہو ہی جاتا ہے، جب بندہ دوسرے کا بھلا کرتا ہے تو اللہ کرم فرماتا ہے، اپنا بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بعد حاضری جو ہے وہ نصیب فرمائے، آمین۔ حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک ذات آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے، تو میں چاہوں گا سر کہ ان کا کچھ تعارف بھی آپ بیان فرمائیں، نام کیا ہے، والد صاحب کا نام کیا ہے، ان کی کنیت کیا ہے، کچھ اس کا بھی آپ جو ہے وہ بیان فرمائیں، اور ان کو اللہ کریم نے جو ایک خاص صلاحیت عطا فرمائی تھی حافظے کی، اور آپ کی میموری کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائیں۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ جب ہم تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو کچھ شخصیات ایسی ہیں کہ جن کے اثرات لوگوں پر اور خود جو ہے وہ تاریخ پر بڑے گہرے ہیں۔ ان میں سے حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ہیں۔ آپ کے اباؤ اجداد کا تعلق تو شام سے تھا، اور پھر آپ کے والد صاحب عراق کے ایک شہر واسط کے اندر آ گئے، تو وہاں پر ایک قبیلہ تھا بنو شیبان، تو انہی سے جو ہے وہ آپ کی نسبت ولا ہے، تو اسی وجہ سے آپ کو شیبانی کہا جاتا ہے۔ اور آپ واسط میں پیدا ہوئے، اور پھر جو ہے وہ آپ کے والد صاحب بچپن میں ہی آپ کو لے کر کوفہ میں آ گئے، اور آپ نے پھر جو ہے وہ اپنی تعلیم کا سلسلہ کوفہ کے اندر، پھر مدینہ شریف کے اندر گزارا، اور جو ہے وہ یوں علم دین حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا، بچپن سے ہی شوق تھا، اور جو ہے وہ شوق کا عالم آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک دفعہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے، اور آپ نے دیکھا بڑے حسین و جمیل تھے، تو آپ نے فرمایا کہ بی بیٹا، انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے اپنی شاگردگی میں قبول فرما لیں، میں آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے دیکھا کہ عمر بہت کم ہے، اور شرعی مسائل جو ہیں وہ فقہ کے مسائل کوئی آسان نہیں ہوتے، تخصص الفقہ کرنے کے باوجود، تدریب کرنے کے باوجود بھی بعض اوقات جو ہے وہ موقع نہیں ملتا دارالافتاء اہل سنت کے اندر، تو جو قوانین ضابطے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک جو ہے وہ بڑی ڈیپلی اور مشکل فیلڈ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو۔ تو انہوں نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا پہلے حفظ کر لو، تو آپ نے سوچا کہ جب حفظ القرآن کریں گے دو تین سال تو لگ ہی جائیں گے جو عموماً لگتے ہیں،
صحیح،
تو یہ انہوں نے لبیک کہا اور حفظ القرآن کے لیے چلے گئے۔ سات دن یا آٹھ دن کے بعد دوبارہ آ گئے،
اللہ،
اور جو ہے وہ عرض کرنے لگے کہ حضور مجھے اپنی شاگردی میں قبول فرمائے۔ امام صاحب نے جو ہے وہ حیرت سے کہا کہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے کہ حفظ القرآن کر لیں پھر آپ آ جائیے گا، میں نے کون سا منع کیا آپ کو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں تو حفظ القرآن کر کے آ گیا ہوں،
حافظ بن کے آ گیا ہوں،
حافظ بن کر آ گیا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے حیران ہوئے، اور ان کو اپنی شاگردی میں قبول فرمایا، اور آپ کا انداز کیا تھا کہ آپ بہت زیادہ محنت کیا کرتے تھے، اور محنت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ راتوں کو جاگ جاگ کر یہ جو ہے وہ محنت کرتے، اور جو ہے وہ ویسے رات کو انہوں نے تین حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا، ایک حصہ میں سوتے اور ایک حصے میں جو ہے وہ جو اپنا سبق آپ کہیں یا فقہی معاملات جو ہیں وہ کہیں، اس پر آپ توجہ دیتے، علمی مشاغل ہوتے، اور ایک ایسا جو ہے آپ عبادت کرتے، اس طرح کا جو ہے وہ آپ اچھا نیند کو اڑانے کے لیے آپ کا لکھا گیا کہ کس طرح آپ نیند کو اڑایا کرتے تھے۔ بعض حضرات کو جو نیند جو ہے وہ جاب کے اندر بھی آ جاتی ہے، تو اب وہ یہ
سر نیند سے میں ایک بات کہوں، تھوڑی وہ بات ہے تو صحیح تفنن والی بات ہے، کہتے ہیں کہ نیند تو جو ہے وہ تختہ دار پر پھانسی کے تختے پر بھی آ جاتی ہے، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟
نیند تو آ جاتی ہے، اس سے تو جو ہے وہ آپ کی بات جو ہے وہ بالکل قبول ہے، بالکل نیند آتی ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی کو بھی نیند تو آتی تھی،
صحیح،
لیکن نیند اڑایا کس طرح کرتے تھے؟ آپ اپنے پاس جو ہے پانی رکھا کرتے تھے، اور اپنے ہاتھ سے جو ہے پانی ہاتھ پر لگا کر اپنی آنکھوں سے لگا لیتے تھے، اور ساتھ ہی ارشاد فرماتے، جو آپ پوچھ رہے ہیں اس کا جواب بھی ہو سکتا ہے اس میں ہو، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ نیند سستی سے ہے، یا اس طرح فرماتے، اور فرماتے کہ پانی جو ہے وہ اس کا علاج ہے۔ تو نیند کی جو تپش ہے
جی
اس کا علاج جو ہے وہ پانی سے ہے، تو جس کو نیند آتی ہے تو پھر پانی سے اپنا علاج کرے نا، پانی پی لے یا جو ہے وہ اپنی آنکھوں پر ڈال لے یا جو بھی کرے۔ اچھا ایک اور انداز بھی تھا کہ جب آپ ایک فن کی کتاب پڑھتے پڑھتے آپ کا دل بھر جاتا تو پھر جو ہے وہ آپ دوسرے فن کی کتاب اٹھا لیتے، کیونکہ یہ سلمان بھائی ہو سکتا ہے آپ کو بھی تجربہ ہو کہ جب جو ہے ایک آدمی ایک فن پڑھ رہا ہوتا ہے نا تو اس کا ہمارے جو دماغ ہے اس کے اندر اس کا بھی ایک حصہ ہوتا ہے کہ یہ اس فن کے لیے مختص ہے، تو جب آدمی جو ہے وہ اس سے جو ہے تھک جاتا ہے تو اب دوسرا فن اٹھائے گا تو کیونکہ وہ اس سے مختلف ہوگا تو نیند جو ہے وہ چلی جائے گی یا کم ہو جائے گی۔ اور بھی علاج کیے جا سکتے ہیں، اور سلمان بھائی اس کا ایک حل تو یہ بھی ہے کہ آدمی جو اپنی بستر کی نیند ہے اس کو پورا کرے۔ اب ایک آدمی جو ہے وہ رات جو ہے دیگر مشاغل کے اندر جو ہے مصروف ہے اور سونے کے ٹائم پر سویا نہیں ہے، ایک بجے سو رہا ہے، تو اب کیا نماز فجر بھی اس کے لیے بھاری ہو جائے گی، اور پھر جب وہ جاب پہ جائے گا تو وہاں جھٹکے تو لے گا نا، رات تو وہ سویا نہیں ہے، تو اپنی نیند بھی مکمل کی جائے، جو اللہ پاک کا ایک نظام ہے اس سے جو ہے وہ جو بھی اس کے سونے کا ٹائم ہے تو اس میں دیگر لوازمات پورے کر کے۔ بعض لوگوں کو یہ روشنی میں نیند نہیں آتی تو وہاں پر جو ہے وہ روشنی لائٹ بند کر دینی چاہیے۔ اچھا بعض لوگوں کی نیند کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی سی آہٹ کوئی آتی ہے تو فوراً وہ جاگ جاتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ جب بار بار جاگتے ہیں تو پھر بھی نیند خراب ہوتی ہے، تو یہ اس کا بھی علاج کرنا چاہیے، کسی ایسے مقام پر سوئے کہ جہاں پر جو ہے وہ پرسکون ماحول ہو اور وہ اپنی نیند مکمل کر سکے۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جب میں وہ ہسٹری کا مطالعہ کر رہا تھا تو میرے ذہن میں جو بات آئی کہ کوئی بھی نامی ہے وہ بغیر محنت کے جو ہے وہ نامی نہیں ہوا، اس نے محنت کی ہے،
کوئی نام
دن رات ایک کیا ہے، تو پھر اس نے اپنی ذات اپنا نام تو روشن کیا ہی
جی،
ساتھ دیگر لوگوں کو کتنا نفع دیا ہو۔ اور واقعی امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت زیادہ محنت کیا کرتے تھے، اگرچہ آپ بہت ذہین تھے، بعض ذہین اسٹوڈنٹ کا یہ کیا طریقہ ہوتا ہے سلمان بھائی
جی،
کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ذہین ہیں تو اور کانفیڈنس کا شکار ہو جاتے ہیں
جی،
اور پھر جو ہے وہ جو
خود پڑھتے نہ پڑھنے دیتے ہیں
جی، اور پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، تو آخری امتحان کے آخری دنوں میں بعض کا یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ نہ کتاب ساتھ دے رہی ہوتی ہے نہ دماغ ساتھ دے رہا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ دماغ جو ہے وہ سائیں سائیں کر رہا، کیا کر رہا ہوتا ہے، تو جو ہے وہ دماغ بھی ساتھ نہیں دیتا، کتاب بھی کلام نہیں کرتی۔ جس کتاب کو پڑھا ہوتا ہے وہ کتاب اپنے رموز اس آدمی کو جس نے پڑھنے والے کو دے رہی ہوتی ہے، فائدہ دے رہی ہوتی ہے۔ تو یہ جو سمجھتے ہیں نا ہم ذہین ہیں
جی،
بہت سارے ذہین لوگ محنت نہ کر کے اپنی ذہانت کو بھی ضائع کر ڈالتے ہیں۔ ایک ویسے ہے ایک لفظ ہے جو بولنے والا تو نہیں کونڈا کر دیتے ہیں، لیکن جو ہے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ذہانت آدمی کو ساتھ دیتی ہے آدمی کا، لیکن جب اس کو استعمال کریں گے تو ساتھ دے گی نا۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علمی مشاغل کے اندر کتنے مصروف رہا کرتے تھے کہ آپ بعض اوقات اپنے کپڑوں پر بھی توجہ نہیں دے پاتے تھے۔ ایک مرتبہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ آپ کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، تو انہوں نے ان کے لیے جو ہے وہ کپڑوں کا اہتمام کیا، لیکن پھر اللہ پاک نے ان کو بہت نوازا، اتنے دولت مند تھے کہ جو ہے وہ پھر لوگوں کو بانٹا کرتے تھے.
واہ واہ.
تو یہ جو محنت کرتا ہے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ محنت اس کی ضرور رنگ لاتی ہے اور اس سے جو ہے وہ ایک زمانہ فیض یاب ہوتا ہے.
یہاں میں ایک اور عنوان بھی دینا چاہ رہا ہوں سر کہ اللہ پاک نے اگر کسی کو کوئی صلاحیت عطا فرمائی ہے تو آپ ہر وقت اس کی کسی ایک ہی بات کا ذکر کر کے اپنے آپ کو احساس کمتری میں ڈالنے کی بجائے یا اپنی محنت کے اندر سستی یا اپنی پڑھائی کے اندر جو ہے وہ سستی یا اپنا ہنر سیکھنے کے اندر جو سستی ہے اس کو وہ جسٹیفیکیشن ڈالے بھی فلاں آگے بڑھ گیا اس کے تو ذہن بڑا تیز ہے بس اپنے تو ایسے ہی ہیں بھی جو ہے یہی ہیں. یہ عادت بھی نہیں ہونی چاہیے. بندے کو چاہیے کہ دوسرے کا اونچا محل دیکھ کر کے آنکھیں خیرا کرنے کی بجائے اسی کو دیکھ دیکھ کر جو ہے وہ حیران ہونے کی بجائے کچھ اپنا بنائے تاکہ یہ بھی کچھ اونچا مقام حاصل کرنے پائے.
جی بالکل. اللہ پاک نے جو ہے وہ کسی کو ذہین بنایا ہے تو کوئی اگر کم ذہین بھی ہے
جی
تو اگر وہ محنت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو یہ مرتبہ عطا فرما دیتا ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے امام ہیں اور امام محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ بھی ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ اپنے استاد سے بہت زیادہ علم دین حاصل کیا. تو یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی علم حاصل کیا تھا لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بہت زیادہ علم حاصل کیا کیونکہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ شاگردی اختیار کی امام محمد نے امام ابو یوسف سے. اچھا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے ذہین نہیں تھے جتنے امام محمد بن حسن جو ہے وہ ذہین تھے. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا امام ابو یوسف کو کہ اے ابو یوسف تم ذہین نہیں تھے لیکن تم نے محنت کر کے جو ہے وہ مقام حاصل کر لیا جو ذہینوں کو ملتا ہے.
اللہ اللہ اللہ.
تو یہ دونوں مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ ایک جو ہے وہ شاگرد ہیں ایک استاذ ہیں.
واہ واہ.
تو جو ہے اللہ پاک نے پھر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ عراق کے چیف جسٹس بن گئے, قاضی القضاء بن گئے.
صحیح.
اور الحمدللہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی کی خدمات بھی جو ہیں وہ روزے روشن کی طرح جو ہے وہ واضح ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ یہ نہیں خیال کرنا چاہیے کہ جناب میرے اندر یہ کمزوری ہے. کمزوری ایک کمزوری ہے تو کچھ خوبیاں بھی ہوں گی نا.
مدینہ مدینہ.
اور پھر جو ہے وہ مختلف لوگوں کا انداز تعلیم و تعلم مختلف ہوتا ہے.
صحیح.
تو اگر ایک فن کے اندر آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ دوسرا فن جو ہے وہ حاصل کرنا شروع کر دیجئے اور پھر رب کی رحمت سے جو ہے وہ آپ اس فن کے اندر کامیاب ہو جائیں گے.
صحیح.
تو ایسا نہیں ہے کہ جناب ہم جو ہے وہ یوں کرتے رہیں کہ وہ بہت ذہین ہے وہ اگر وہ کامیاب ہو بھی گیا ہے تو یہ صلاحیت اس کے اندر ہے. یا بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب اس کو تو استاد اچھا مل گیا اور جو ہے وہ استاد کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ یعنی شاگرد کہتے ہیں کہ ہمیں استاد اچھا نہیں ملا اور استاد کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں شاگرد اچھا نہیں ملا. تو یہ اپنی ناکامی جو ہے وہ دوسروں پر ڈالنے کے بجائے خود جو ہے وہ سٹرگل کرنی چاہیے اور جو ہے وہ اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے. رب کی رحمت سے جو کمزور ہوتا ہے وہ بھی وہ مقام اپنی سٹرگل سے حاصل کر لیتا ہے جو ذہین بھی حاصل نہیں کر پاتے.
درست فرمایا. بڑی پیاری بات کہی. اللہ پاک ہمیں محنت کرنے والا بنائے اور سیکھنے کا اللہ پاک ہمیں ذوق بھی عطا فرمائے. میں یہاں ایک اور بات بھی کرنا چاہ رہا ہوں. بڑا ایک پیارا سا عنوان اور موضوع جو ہے وہ ابھی ہم حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے تحت جو ہے وہ سیکھنے کے لیے چل رہے ہیں. بعض اسٹوڈنٹس اور بچے ان میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک سبجیکٹ کے اوپر ایک ٹیگ لگا لیتے ہیں, یہ تو اپنی سمجھ میں نہیں آئے گا. جیسے مثال کے طور پر کیمسٹری ہے, یہ تو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. ابھی سائنس اب پڑھنی ہے, میٹرک سائنس کے ساتھ کرنا ہے تو آپ اپنے تو یہ رکھ لیا ہے اس کو. فزکس کیمسٹری میتھ ہے, فزکس کیمسٹری بایو ہے تو کیمسٹری تو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. یہ جب آپ نے ٹیگ لگا دیا سمجھ میں آنے والی نہیں ہے تو اگر وہ سمجھ میں آنی ہے تو بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. اسی طرح آپ بولیں جیسے انگلش پڑھتے ہیں تو انگلش ہمارے زمانے میں ایک ہوتا تھا انگلش اے اور ایک ہوتا تھا انگلش بی. انگلش اے کا پیپر اور انگلش بی کا پیپر, ایسا ہی نام تھا.
ہاں جی.
تو آپ بندہ بولے یار اپنے کو تو جو گرامر ہے نا انگلش کی یہ تو دماغ میں بیٹھنے والی یہ تو نہیں ہے, یہ تو ایسے فضول کام ہے, اس کی ضرورت کیا ہے. پھر آپ دیکھیں باتیں بھی بڑی 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 آ جائیں گی. بھائی انگلش بولنے والے کبھی جو انگلش بولتے ہیں کبھی ان کو یہ گرامر کے سارے اصول تھوڑی آتے ہیں. کسی کو نہیں آتے بھائی, سارے اصول کس کو آتے ہیں. اب یہ کیا کر رہا ہے، یہ ایک ٹیگ لگا رہا ہے، ٹیگ لگانے کے بعد اپنی اس بات کو جسٹیفیکیشن جو ہے وہ کر رہا ہے، اس کے اوپر یوں بولے کہ کوٹنگ کر کے اپنی اس خامی کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ نہ کریں، سیکھنے پر آئیں، لرننگ موڈ پر آئیں. جو سمجھ میں نہیں آ رہا اس میں دماغ زیادہ لگانا ہے، ورنہ یہ آپ ٹیگ لگاتے جائیں گے اور ہر سال کوئی نہ کوئی سبجیکٹ جو ہے یہ آپ کا کمزور ہوتا جائے گا، اور جیسے جیسے سبجیکٹ کمزور ہوتا جائے گا ویسے ویسے آپ کی صلاحیت کے اندر کیا ہوگی، کمی آتی جائے گی. بعض اوقات جو مارکس ہیں، جو نمبر ہوتے ہیں، ان کی پرسنٹیج میں جو کمی آتی ہے وہ کسی ایک مضمون کی وجہ سے آ جاتی ہے. باقی میں کسی میں نمبر آئے ہیں کتنے جی، 70 ہیں، کسی میں کتنے ہیں 75 ہیں، کسی میں کتنے ہیں 85 ہیں، کسی میں کتنے ہیں 80 ہیں، اور ایک سبجیکٹ کے اندر 40 نمبر. تو ابھی جو 40 نیچے گرا ہے تو یہ سب کو کیا کرے گا، پرسنٹیج کو نیچے گرا دے گا. تو ہر مضمون کی اپنی اہمیت ہے، لہذا اس پر یہ ٹیگ لائن نہ لگائی جائے. عدنان بھی کیا فرماتے ہیں؟
ویسے مشکلات سے گھبرانا، اور یوں کہہ لیں کہ طالب علم کا تو کام یہی ہے کہ جو مشکل ہے اس پر وہ محنت زیادہ کریں، اور اس پر فوکس کر کے اور اس مشکل سے نکلنے کی کوشش کرے. اپنے استاد صاحب سے وقت لے کر، اپنے جو ہم درجہ ہیں، کلاس فیلوز ہیں، ان کے ساتھ جو ہے یوں کہہ لیں جو مشکل ہے اس کو آسان کرنے کی کوشش کرے، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا رہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس مشکل کو اس کے لیے آسان کر دے. ایسی بہت ساری ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں. حضرت عبدالعزیز پرہاروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی ان کے بارے میں یہ ہے، حالانکہ بہت بڑے عالم دین اور تھوڑی سی عمر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو بے شمار علوم میں دسترس بھی عطا فرمائی اور شہرت بھی اور کتاب میں بھی بہت کچھ، لیکن جو ابتدا تھی وہ یہ تھی کہ سبق بڑی مشکل سے یاد ہوتا تھا، لیکن محنت سے جی نہیں چراتے تھے. جو بندے کے ذمے ہے نا وہ کرتا رہے، کہ جو محنت اور مشقت سے گھبراتا نہیں ہے، لگا رہتا ہے، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے جو اس کی محنت ہے نا اس کو یوں کہہ لے کہ سمراور فرما دیتا ہے، پھلدار ہو جاتی ہے، بندہ اس کا جو ہے نا وہ پھل اسے مل جاتا ہے، اس کا بدلہ اللہ کریم عطا کر دیتا ہے. حضرت عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالی یہ بھی اسی طرح محنت کرتے رہے، کن ذہن تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت شاہ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان سے کہا حضرت مجھے سبق یاد نہیں ہوتا، تو انہوں نے نگاہ فرمائی. بزرگوں کے اپنے انداز ہوتے ہیں عطا کرنے کے، اور پھر یہ ظاہری اسباب بھی ہوتے ہیں. بعض اوقات اللہ تبارک تعالیٰ کسی بندے کو کسی کے ذریعے نواز رہا ہوتا ہے، بعض اوقات نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم خود کرم فرما دیتے ہیں. غوث پاک کے پر کرم فرمایا، بولنے کا، بیان کرنے کا وہ ملکہ آپ کو عطا فرمایا کہ دنیا جہان کے اندر آپ کے شوہرے ہیں. حضرت سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو جید عالم دین حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا نگاہ عنایت سے. ایسے ہی حضرت عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ، شاہ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے دعا بھی فرمائی اور پھر توجہ بھی فرمائی. خصوصی فرمایا، آپ جس کتاب پر توجہ کرو گے اللہ کریم آسان فرما دے گا. فرماتے جو اٹھاتا جاتا تھا اللہ کریم آسان فرماتا جاتا تھا. تو محنت سے جی نہ چرائے یہ کہہ کر یہ کتاب مشکل ہے لہذا یہ مجھے سمجھ نہیں آنی، یہ آج ایک کتاب ہے اور دو چار سال کے بعد نہ پوری کا پورا پورے کا پورا درس نظامی یا پوری کی پوری آپ کی جو کلاس ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں نا، آپ کہیں گے اس میں سے کوئی ایک بھی مجھے سمجھ نہیں آتی. کیوں؟ جب ایک پر آپ نے ٹیگ لگایا نا، یہ تو سمجھ آ ہی نہیں سکتی. تھوڑی سی کتاب مشکل تھی، بہت زیادہ آپ نے اپنے سر پر سوار کر لیا. مشکل ہونا ہوا کیا، اب محنت اس انداز میں نہیں کرتا بندہ، اس کو پتا یہ میرے سمجھ ہی نہیں آنی، تو جان چھڑوانے کی کوشش کرتا ہے. پھر یہ جو سستی ہے جو ایک کتاب کے اندر یا ایک مضمون میں ایک سبجیکٹ میں آئی، یہ آہستہ آہستہ بندے پر طاری ہوتی رہتی ہے، اور پھر ہوتا کیا ہے، ایک محنت اور یوں کہہ لیں کہ جد و جہد کرنے والا آدمی سستی کا جب شکار ہوتا ہے نا، وہ لاکھ ذہین ہو، لاکھ فتین ہو، جو کچھ ہو، لیکن جب اس پر سستی غالب آتی ہے تو پھر وہ کسی کام کا نہیں رہتا، ذہن استعمال ہی نہیں کرنا اس نے. تو ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، یعنی یہ ایک جو زمانہ طالب علمی ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑے ذہین فتین ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے بعض معاملات کی وجہ سے یا اس طرح کی سستیوں کی بنا پر پھر وہ آگے بڑھ نہیں پاتے، چل نہیں پاتے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بےچارے سعادت سے محروم ہو جاتے ہیں. تو ذہن اپنا یہ نہ بنائے کہ مشکل ہے، مشکل ہے تو آسان کس نے کرنا ہے، یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے لیکن بعض اوقات ہماری توجہ نہیں ہوتی. دیکھیں کوئی چیز، ہم بہت ساری مشکلات کے لیے کاروبار میں مشکل ہے، دیگر معاملات میں ہے، بیمار ہو گیا، علاج نہیں ہو رہا، ان مشکلات کے حل کے لیے رب اللہ کریم کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، یا اللہ اس بیمار کو اچھا کر دے، یا اللہ روزگار میں آسانی کر دے، مولا یہ کر دے، اس طرح مطلب فریاد کر رہے ہوتے ہیں اللہ کریم کی بارگاہ میں. تو اسباق کے اندر مشکل ہے، جبکہ میں خیر کے لیے اچھی نیت کے ساتھ علم حاصل کر رہا ہوں، تو پھر مجھے چاہیے کہ ان گتھیوں کو سلجھانے کے لیے یہ علم میرے لیے آسان ہو جائے، میں اس رب کی بارگاہ کے اندر فریاد کروں. دعا کتنا کرتا ہے بندہ، اس پر بھی غور کر لے. سبق یاد نہیں ہو رہا، سارے کے سارے اسباب اختیار کیے ہوئے ہیں، کند ذہن بھی نہیں ہے، یا مثال کے طور پر کچھ سبق دیر سے یاد ہوتا ہے، کبھی جلدی ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کریم کی بارگاہ میں رجوع کتنا ہے کہ اللہ میرے لیے آسانی فرما دے. الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ادھر تو معاملہ یہ ہے، بندہ کوشش کرے اللہ کریم آسانی فرمانے والا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، جیسے امام سعد الدین طفتزانی کو دیکھ لیں، ابتدا کیا ہے اور انتہا کیا ہے. آج لوگ ان کی کتابیں پڑھ کر بڑے بڑے علماء اور علم کے اندر رسوخ حاصل کر رہے ہیں، بلاغت کے اندر رسوخ حاصل کر رہے ہیں، مختصر المعانی پڑھ کے، دیگر کتابیں، عقائد کی کتابیں پڑھ کر علم کلام میں ماہر بن رہے ہیں. اور اسی بندے کا، انہی امام کا جب بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں، ابتدا ہے، ایک کن ذہن طالب علم ہے، لیکن محنت، مشقت اور پھر حضور کی نظر عنایت، اور اس نے ایسا کیا کہ آج لوگ وہ کتابیں پڑھتے ہیں اور علماء بنتے ہیں.
درست فرمایا. تو جو بھی آپ کے علم کی فیلڈ ہے، چاہے وہ دینی ہے یا دنیاوی ہے، تو دونوں میں بہرحال آپ نے اکیڈیمک آپ کی ایجوکیشن ہے، جیسا بھی ہے، تو ذہن بھی اپنا جو ہے وہ لگانا ہے. ذہن دبی لگے گا جب دوسری چیزوں سے تھوڑا اس کو کیا کریں گے، اس کو ہٹا کر کے تھوڑا فوکس لے کر کے آئیں گے ایک چیز پر، جب ہی جو ہے نا وہ بات بنے گی، تو فالتو چیزوں سے اپنی جان چھڑائیں، یہ بھی اہم بات ہے. خلیل بھائی بھی میں ساتھ ہیں، اتنی گفتگو ہوئی ہے تو میں چاہوں گا خلیل بھائی کوئی ذہن تیز کرنے کے لیے، ایک تو یہ ہے کہ بادام جو ہے وہ کھائے جائیں، ویسے کیا خیال فرماتے ہیں کہ خالی بادام سے ہی ذہن تیز ہوتا ہے یا کچھ اور بھی ہے جس سے انسان کا ذہن، یاداشت، میموری بولے، مضبوط ہو، سستی دور ہو، اس کا بھی کچھ بتا دیں.
صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو قبلہ رکن شورا نے ابتدا میں ارشاد فرمایا کہ سستی اور یہ نیند وغیرہ جو زیادہ آتی ہے، تو اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ جو جتنا سونا ہے اتنا سوتا ہی نہیں ہے بندہ. تو پھر وہ یوں کہہ لیں کہ 8 گھنٹے یا 7 گھنٹے بندہ سو کر اگلے اپنے 16 گھنٹے محفوظ کرے، تو یہ سب سے پہلی بات تو یہی ہے. اب اس کو چھوڑ کر باقی جو ہے نا شارٹ راستے بندہ اختیار کرتا رہے، یا بزرگوں کے بارے میں کچھ پڑھ لیا ہے کہ وہ 2 گھنٹے سوتے تھے، تو وہ اللہ جس کو نصیب کرے جیسا ہو وہ الگ بات ہے، لیکن یہ کہ ایک روٹین سے جو زندگی گزر رہی ہے بندہ اس کو پہلے دیکھے، پھر آگے بھی کرم ہو ہی جاتا ہے. مگر یہ کہ اپنی کھانے کی پینے کی روٹین، سونے کی، جاگنے کی، یہ درست کی جائے سب سے پہلے، یہی ہے. اس کے بعد پھر اس کے بہت سارے، یعنی کہ بہت لمبا وسیع موضوع ہے کہ اس جس چیز کو یاد کرنا ہے اس کو فوکس کیا جائے، اس کے جو بھی لوازمات ہیں اس کو پورے کیے جائیں. باقی رہا طبی اعتبار سے جیسے آپ نے بادام کا ذکر کیا، تو یہ بھی بہت اچھا ہے. رات کو جیسے 5-7 بادام، 11 بادام رات کو بھگو دیں، کشمش 21 دانے کے آس پاس یہ بھگو دیں، صبح جو ہے اس کو باداموں کو چھیل کر اس کو کھا لیا جائے. کوئی کولیسٹرول وغیرہ بڑھا ہوا نہیں ہے تو اس میں تھوڑے سے مکھن بھی شامل کر لیں، اگر وہ گھر میں جو
بادام، واہ،
تو بہترین، یہ ذائقے والی ہو جائے گی. تھوڑا سا اس میں جیسے شہد ملا لیا یا تھوڑے سے اس میں شکر ملا لی، تو یہ پیسٹ بنا کر اس کو کھایا جا سکتا ہے. تو یہ بھی بہت اچھی چیز ہے، اگر آپ 15-20 دن اس کو کھا کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بادام، کشمش اور تھوڑا سا مکھن اس میں شامل کر لیں، ایک آدھ کی چھوٹی الائچی بھی شامل کر سکتے ہیں، دکنی مرچ تھوڑی سی ایک چٹکی اس میں ڈال لیں. دکنی مرچ آنکھوں کو تیز کرتی ہے، بادام جو ہے وہ دماغی حوالے سے مفید ہے، اسی طرح سے شہد بھی اس میں بھی شفا ہے، اور اس کے علاوہ مکھن ہے یہ بھی ایک بہترین غذا ہے. تو اگر یہ چیزیں شامل ہو جائیں تو اچھا ہے. اور اس کے علاوہ
اس کو کیا کرنا ہے، اس کو گرائنڈ کر لیں، اس کو
گرائنڈ کر لیں یا ویسے چبا کے کھا لیں، جس طرح آپ کو سہولت ہو، جس طرح آسانی ہو، یہ بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آملے کا مربع آتا ہے، یہ بآسانی مل جاتا ہے، بڑے بڑے سپر اسٹوروں سے مل جاتا ہے، پنساریوں کی دکانوں سے مل جاتا ہے. ایک پیس صبح کھا لیں، ایک پیس اس کا شام کو کھا لیں. اگر کسی کا شوگر ہے تو وہ اس کو دھو کر استعمال کر لیں، تو یہ بھی اس کے لیے بہت زیادہ مفید ہے.
آملے کا مربع،
آملے کا مربع. اسی طرح سے بنا بنائے کچھ معجون آتے ہیں، مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ دوران جیسے جب آپ یہ پڑھائی کے کام کیا کرتے تھے تو جو بھی آپ کے دینی مشاغل تھے تو اس میں جو ہے اس دوران جو ہے آپ ایک معجون استعمال کرتے تھے جس کا نام ہے خمیرہ ابریشم حکیم ارشد والا. تو یہ کسی کا برانڈ نہیں ہے, یعنی کہ ہر کوئی اس کو بناتا ہے, تو یہ استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح سے خمیرہ آتا ہے جس کا نام ہے خمیرہ گاؤ زبان امبری جواہر دار, تو یہ بھی دماغ کے لیے بینائی کے لیے مفید ہے, اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. گاجروں کا جوس استعمال کر لیں. اسی طرح سے تھوڑا سا سستا بھی ہے سونف مصری, آپ نے 100-100 گرام لے لی اور اپنے اس کے مطابق اگر اس میں 50 گرام بادام شامل کر لیں, اگر جیب اجازت دے دی تو 100 گرام شامل کر لیں. تو یہ بادام مصری اور سونف یہ تینوں چیزیں ہم وزن بھی لے سکتے ہیں, بادام کے تھوڑا کم بھی کر سکتے ہیں, اس کو پیس کے رکھ لیں. یہ سونف بالکل سستی ہے, مصری بھی سستی ہے, تو 400-500 میں پورے مہینے کا بن جائے گا
ماشاء
اللہ. تو یہ صبح و شام تینوں ٹائم استعمال کرتے رہیں, دماغ کے حوالے سے بھی مفید ہے. اسی طرح سے مچھلی ہے, تو مچھلی کا سوپ جو ہے دماغ کے لیے بہت اچھا ہے. سر جو ہے مچھلی کا سر کا, اس کو پانی میں ابال کے اس کا سوپ پیا جائے تو یہ بھی دماغ کے لیے آنکھوں کے حوالے سے بہت زیادہ مفید ہے. اسی طرح سے
کیسے بنے گا خلیل بھائی
مچھلی کا سر کا سوپ؟
مچھلی کا سوپ میں یہی سوچ رہا ہوں, جیسے مچھلی تو ہمارے یہاں تو یا تو گرل فش جو ہے نا وہ کھاتے ہیں یا پھر فرائیڈ فش جو ہے نا یہ استعمال ہوتی ہے, یہ سوپ مچھلی کا یہ کیسے بنے گا؟ کارن سوپ تو سنا ہوا ہے.
بس یہی ہے کہ مچھلی کے سر تھوڑا سا لے لیا جائے اور اس میں تھوڑا اس پانی میں ڈال کر تھوڑا سا نمک.
حافظ صاحب کا بھی ذوق ہے, جو ابن حکیم ہے وہ تھوڑا جاگ رہا ہے.
میں امیر علیہ سنت نے اس کی ترکیب لکھی ہے جو مچھلی کے عجائبات رسالہ ہے نا امیر علیہ سنت کا, اس کے اندر اس کا فائدہ بھی اور اس کا طریقہ بھی لکھا ہے سوپ بنانے کا.
جی خلیل بھائی,
جی تو یہ اس کا سوپ بھی استعمال کر سکتے ہیں بنا کر. تو یہ آسان سا سیدھا سیدھا یہ ہے کہ تھوڑے سے 2-4 اسے مچھلی والوں سے اس کا سر خرید لیا جائے اور پھر اس کو تھوڑے پانی میں ڈال کر اس کو پکایا جائے, تھوڑے نمک مرچ مسالہ اس میں جو بھی حسب ذائقہ ڈال لیا جائے تو اس کو پھر چھان کے پی لیں, تو یہ بہت زیادہ ایک مفید رہتا ہے, تو یہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. وہ آملے کا مربے کا میں نے عرض کیا, اس کو
مچھلی کون سی لینی ہے؟ مچھلی کی بھی بڑی قسمیں ہیں
جی, جو مچھلی تو مچھلی ہے جو بھی میسر ہو.
اچھا,
اپنی جیب کے حساب سے بھی بندہ استعمال کر سکتا ہے, کوئی سستی ہوتی ہے کوئی مہنگی ہوتی ہے.
مجھے ڈانگری مچھلی کا سر یاد آ رہا ہے, شاید کچھ اس طرح کا ہے. بہرحال چلے جو بھی ہے, دلیل بھائی جیسے فرما رہے اسی پر ظاہر سی بات ہے عمل کیا جائے گا.
ہمارے اساتذہ جو ہے وہ ایک ترکیب بادام کے استعمال کی بتایا کرتے تھے کہ بادام رات کو جیسے بھگو کر رکھے صبح اس کا چھلکا اتار لے اور اس کو منہ میں ڈال کر چبانا شروع کر دے حتیٰ کہ وہ پس کر دودھ کی طرح ہو جائے, یعنی بالکل پس جائے, اور اس کے بعد جو ہے ساتھ دودھ استعمال کر لیا جائے, اس سے بھی جو ہے وہ دماغی طور پر بہت بہتری آتی ہے.
کیا بات ہے جی, مرحبا. اللہ پاک جو ہے وہ عافیت عطا فرمائے اور اللہ کریم ہم سب کو علم دین سیکھنے کا ذوق بھی عطا فرمائے اور جو سیکھا ہے اللہ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور حصول علم دین یعنی علم دین حاصل کرنے کی اس راہ میں جتنی رکاوٹیں ہیں, چاہے ہماری سستیاں ہیں, یادداشت کا کمزور ہونا ہے, ذہن کا کمزور ہونا ہے, اللہ پاک ان سب کو جو ہے وہ دور فرما کر ہمیں عافیت والی راہ عطا فرمائے. حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں علماء نے بڑی پیاری جو ہے وہ باتیں لکھی ہیں, اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ امام محمد نے فک کی روٹی پکائی ہے. اب یہ کیا ہے, یہ آئیے خالد بھائی سے سنتے ہیں. جی خالد بھائی.
واہ واہ,
اللہ رب العالمین جل وعلا امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار فیض الانوار پر اپنی کروڑ ہا کروڑ رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے اور ان کے فیضان علم سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے.
آمین.
کیونکہ یہ وہ ہیں کہ جن کے کیے پر الحمدللہ امت آج سر اٹھا کر جی رہی ہے اور مسائل شریعت پر عمل کرنے میں ان کے لیے آسانی ہے.
مرحبا.
روایت بیان کی گئی کہ فقہ کی جو کاشت ہے
جی,
یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی.
واہ.
حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی آبیاری کی.
واہ.
اس پر پانی دیا.
واہ.
بیج بونے کے بعد جب پانی دیا جاتا ہے آبیاری کرنا اسے کہتے ہیں. فرمایا کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی آبیاری کی اور حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی کھیتی کو کاٹا, حضرت حماد علیہ رحمٰ نے اس کا دانہ جدا کیا, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو باریک پیسا. مسائل میں واضح کیا کہ کیا کس چیز کا کیا درجہ ہے. پھر آگے بیان فرمایا کہ امام ابو یوسف نے اس کا آٹا گوندا اور امام محمد نے اس کی روٹیاں پکائیں رحمت اللہ تعالی علیہم. فرماتے ہیں کہ اب تمام امت ان روٹیوں سے شکم سیر ہو رہی ہے اور حضرت امام محمد علیہ الرحمہ کی عظمت اور جلالت علم ان کی تصانیف سے ظاہر ہے. جیسے کافی ساری کتابیں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک جگہ کتب کی جو تعداد لکھی گئی وہ 999 بیان کی گئی, جو وہ تھی جو آپ نے حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمائی تھی. تو یہ وہ عظیم علمی ہستی ہیں کہ آپ علم حدیث میں دیکھ لیجئے یا علم فقہ میں دیکھ لیجئے, حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طوطی بولتی ہے اور یوں سمجھے کہ اجلہ علماء کرام, یعنی تینوں ہی مذاہب, ویسے تو چاروں ہی چاہے مذہب حنفی ہو اس کے سمیت یا اس کے علاوہ دیگر تینوں مذاہب میں امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان علم پہنچتا ہے. وہ کیسے پہنچتا ہے آپ اس کو دیکھیں تو امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ میں نے جب علم دین حاصل کیا تو پھر اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ علم دین حاصل جس سے کر رہا ہوں اس کی عمر مجھ سے کم ہے یا زیادہ ہے. اور جن اساتذہ کے آپ کے لیے نام آتے ہیں کہ جن کے حلقہ درس میں آپ شامل ہوئے ان میں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ خود ایک منارہ نور ہیں, امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جس طرح سے تذکرہ ہوا آپ کی شخصیت ملتی ہے, امام مالک بن انس سے آپ نے علم حدیث حاصل کیا ان کا ایک واضح شعرہ ہے, امام اوزاعی, امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, حضرت مصر بن قدام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین, یہ وہ ہستیاں ہیں جو اپنے زمانے میں بہت بلند پایا علمی خدمات انجام دینے والی تھی اور اکابرین میں ان کا شمار ہوا کرتا تھا. اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو مزید انداز ہے اور یوں سمجھے کہ علماء جس طرح سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گن گا رہے ہیں اور اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ آپ کا انداز جو ہے یا آپ کی علمی خدمات سے تمام مذاہب کے لوگوں نے, مذاہب اربعہ ہیں, ان کے افراد نے اکتساب فرمایا. اس کو یوں بیان کیا گیا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کا یہ منفرد پہلو رہا, کیسے کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ تمام مذاہب کے افراد نے آپ سے علوم حاصل کیے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے براہ راست آپ سے علم سیکھا ہے, پھر آپ نے اپنی کتابیں بھی انہیں عطا فرمائیں, اور اسی طرح فقہ مالکی کی جو کتب ہیں ان کے مؤلفین امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد رہے. اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا کہ مشکل ترین مسائل جس میں لوگ الجھ جاتے ہیں, جو بہت پریشان ہوتے ہیں, آپ کو کیسے آسان ہوئے, ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ ان مسائل کو آسانی سے بیان فرما رہے ہوتے ہیں, تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیا کہ یہ حضرت محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتابوں سے میں نے سیکھا. پھر فرماتے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے شاگرد یہ وہ حضرات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دین کے مشکل مسائل بھی ان کے لیے سہل فرما دیے. یہی وجہ ہے کہ یہ حضرات, یہ یوں سمجھیں کہ امام اعظم کا یہ علمی خانوادہ یہ وہ برکتیں اپنے جلو میں لیے ہوئے ہیں کہ ان کی برکتیں سارا جہان سمیٹ رہا ہے. آج کسی بھی مذہب کو دیکھ لیا جائے اور ان کے پیشوا حضرات کو دیکھ لیا جائے, حالانکہ یعنی باقی تو افراد بعد میں آئے, امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو خود پیشوا ہے نا شافعی مذہب کے. اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب یہی حضرات براہ راست ان کے شاگرد ہیں تو یہ بات کوئی چھپنے والی نہیں یا یہ بات کوئی ایسی نہیں کہ جس سے پہلو تہی کی جائے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شعرا ہے اور ان سے اکتساب فیض کرنے والے بہت بڑے بڑے افراد ہیں. آپ دیکھیے گا کہ امام محمد بن حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دوسری طرف امام مالک بن انس, جو کہ امام مالک بن انس استاد ہیں علم حدیث میں امام محمد کے, لیکن جب ان سے کسی سے سوال ہوا حضرت یحییٰ بن صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ یہ بتائیے کہ آپ نے تو دونوں کا زمانہ پایا ہے, دونوں سے علم حاصل کیا ہے, امام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی اور حضرت امام محمد سے بھی, تو آپ کے نزدیک کون بڑا فقیہ ہے؟ بلا تردد جواب دیا کہ فقہ میں زیادہ جوہر جس کے پاس تھا وہ شخصیت امام محمد بن حسن رحمۃ اللہ
شیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. سبحان اللہ, اللہ ہمیں بھی علم دین کا فیضان نصیب فرمائے اور علم دین حاصل کریں. انما العلم بالتعلم, علم جو ہے وہ سیکھنے سے آتا ہے اور اس کے لیے بہترین ذریعہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول نے ہمیں جو ہے وہ بہت ساری اس کی ڈائمینشنز جو ہے وہ دی ہیں، بہت ساری جہاد اور بہت ساری اپارچونیٹیز دی ہیں. فرض علوم سیکھنے ہیں تو اس کے لیے الگ کورسز ہیں ہمارے ہاں، اور آپ کو اگر پورا جیسے درس نظامی کرنا ہے تو اس کے لیے جامعۃ المدینہ ہے. آپ کو اپنی ضرورت کے مسائل جیسے بحیثیت مسلمان جو میرے انیشیل جو بنیادی مسائل ہیں یہ سیکھنا ہے تو اس کے لیے الگ جو ہے وہ کورسز ہیں. مدنی قافلے میں آپ سفر کریں گے تو اس میں بھی انشاءاللہ یہ چیزیں سیکھنے کو ملیں گی. تو مدنی چینل بھی اللہ کی رحمت سے علم دین سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے، تو دعوت اسلامی کے جنہیں ماحول سے وابستہ ہوں گے تو انشاءاللہ الکریم یہ علم دین سیکھنے کا جو ہے یہ موقع ہمیں ملتا رہے گا، اور اللہ پاک عمل کی سعادت بھی نصیب فرمائے تو بیڑا پار ہو جائے گا. کال دیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد.
عبد الخالق اتاری واکینٹ سے عرض کر رہا ہوں. بہت ہی پیارا موضوع لے کے آئے ہیں امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو صاحبین کہلاتے ہیں، تو یہ ارشاد فرمائیں کہ کچھ لوگ مغالطہ دیتے ہیں لوگوں کو کہ معاذ اللہ ان کی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ مخالفت تھی، بعض معاملات میں ان کی علیحدہ رائے ہے اور یہ، تو یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ فقہ میں کس درجے پر فائز تھے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شاگردی میں کب تک رہے ہیں. کچھ اس حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرمائیں.
اللہ پاک جو ہے وہ عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. شگوفے چھوڑنے والی پبلک بھی اپنی جگہ پر جو ہے وہ پائی جاتی، اور رنگ برنگی باتیں اوپر نیچے کی چھوڑنے والے اپنی جگہ پر ہوتے ہیں. بہرحال ایک میں بات جو ہے وہ یہاں پر ضرور کرنا چاہوں گا کہ ایسی شخصیات کہ جن کا علم مسلم ہے، جن کا علم امت تسلیم کرتی آ رہی ہے، جن کا فضل امت نے جو ہے وہ کیا کیا ہے، تسلیم کیا ہے، اور جن کی عظمت اور جن کی شان اور جن کی جلالت علمی یہ امت کے علماء تسلیم کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو ان کی شان میں اگر کوئی نازیبا الفاظ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے تو یہ بیچارہ آدمی ایسا ہی ہے جیسا چاند کی طرف تھوکنے والا ہے. چاند کو دیکھ کر تھوکے گا تو تھوک کہاں جائے گا، اس پہ ذرا تبصرے کی حاجت یہ نہیں ہے، اتنی بات ہی جو ہے وہ کافی ہے. تو جس کو اللہ نے عزت دی ہے اور جس کی امت عزت کرتی ہے، چاہے اس کے علم کے اعتبار سے ہے، چاہے اس کی ولایت کے اعتبار سے ہے، چاہے اس کے شرف کے اعتبار سے ہے، چاہے اس کی بزرگی کے اعتبار سے ہے، تو اس کی عزت ہی کرنی چاہیے. اور عزت وہی کرے گا کہ جس کے اپنے پاس بھی کوئی عزت ہوگی تو ہی کسی کو عزت دے گا، بے عزت بندہ کیا کسی کو عزت دے گا. تو باہر اللہ رحمت کی نظر فرمائے، عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. صلحاء کا، علماء کا، جن کا امت جو ہے ادب کرتی چلی آ رہی ہے، جن کی عظمت اور شان بیان ہوتی چلی آ رہی ہے. ہم جو بیان، ہمارا ایک بیان کرنے کا انداز ہے، میں یہاں ایک اور بات بھی عرض کر دوں کہ اس عنوان کو ہم ایک دوسرے انداز میں بھی لے کر کے چل سکتے ہیں. جیسے ہم آپ کو جو ہے وہ کتابوں کے نام بتاتے جائیں، جیسے خطیب بغدادی نے اپنی فلاں کتاب فلاں صفحہ فلاں جلد اس میں یہ فرمایا ہے، پھر ساتھ میں آپ کو اس کا عربی بھی پڑھ کے سنائے، یہ بھی ایک انداز ہے. یوں بھی اللہ کی رحمت سے جتنے مبلغ یہاں بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں اس انداز پر بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا جو انداز ہے، امیر سنت نے جو بات سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اتھینٹک بات آسان طریقے میں، تھوڑا اس کو آسان کر کے، کرسٹل کلیئر کر کے آپ جو ہے بتا دیں، سمجھا دیں، تاکہ سننے والے کے ذہن میں کیا ہو جائے، بات بہرحال یہ بیٹھ جائے. تو یہ ایک اتنی بات کافی ہے کہ جس کو اللہ نے فضیلت دی ہے اسے کیا کیا جائے، اس کی فضیلت کا اعتراف بھی جو ہے وہ کیا جائے. باقی آپ امام اعظم کے جو ہے وہ شاگرد ہیں، آپ کی اونچی جو ہے وہ شان ہے، پھر اللہ نے آپ کو اور بھی جو ہے وہ مقام عطا فرمایا ہے، اپنی جگہ پر ہے، تو ادب کریں گے تو ان شاء اللہ خیر پائیں گے، اور باتیں بھی کھیرتے رہیں گے تو پھر شاید کہیں دور ہی نکل جائیں گے.
انہوں نے دیگر اساتذہ سے بھی جیسا ذکر کیا گیا، نام مطلب خالد بھائی نے بھی ذکر فرمائے ہیں، لیکن جو ان کی شہرت ہے، زمانہ جو انہیں جانتا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد کے نام سے ہی جانتے ہیں، اور جب تک امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ حیات رہے آپ امام اعظم ہی کے شاگرد رہے. امام ابو یوسف کے طرف بھی جو جانا ہوا وہ بھی امام اعظم رحمت اللہ تعالی کے وصال مبارک کے بعد، اور وہ بھی انہی کے شاگرد ہیں. اور پھر اگر امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کے اندر کوئی فقہ کے اندر جیسے مجتہد فی المذہب کے جو ہے وہ درجے پر آپ فائز ہیں, تو لیکن جو امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ کا ایک جو منہج اور طریقہ تھا وہ کیا تھا, مسائل کو سامنے رکھتے تھے اور پھر اس کی مختلف جہات خود بیان فرما دیا کرتے تھے اور پھر طلبہ سے فرمایا کرتے تھے اس پر تحقیق کر کے لاؤ. تو یہ جو جہات ذہن کا کھولنا تھا یہ خود استاد عطا کر رہا ہے کہ بیٹا یہ جہت بھی ہے, یہ بھی ہے, یوں بھی اس پر غور کیا جا سکتا ہے, یوں بھی غور کیا جا سکتا ہے, اب قرآن بھی ہے, حدیث بھی ہے, اس پر غور کر کے لاؤ. وہ لاتے تھے اور پھر امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں وہ پیش ہوتا تھا, پھر فیصلے ہوا کرتے تھے. یہ پورا ایک امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی کے جو اصحاب تھے ان کا جو کردار اور امام اعظم کا ان کا جو تربیت کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ کتابوں کے اندر موجود ہے. اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی وہ ہیں جنہیں محرر مذہب احناف کہا جاتا ہے کہ احناف کا جو مذہب ہے جو قرآن اور حدیث سے جو مسائل اخذ کیے ہیں وہ آپ نے انہی اصول قاعدے قوانین کے تحت اخذ کیے ہیں جو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی سے آپ نے سیکھے تھے.
مرحبا مزید ذوق کے لیے بڑھانے کے لیے اجر الاعلام کا جو ہے نا وہ مطالعہ یہ بھی مفید رہے گا, تو اس میں پتہ چل جائے گا کہ فتویٰ جو ہے یہ جو آ رہا ہے یہ امام اعظم کے قول پر ہی آ رہا ہے, اتنا میرا خیال ابھی انداز کافی ہے. آگے چلتے ہیں.
میں محمد سلیم فیصلہ آباد سے بول رہا ہوں کہ پروگرام صلی علی مجھے بہت پسند ہے اور میرے بچوں کو بھی بہت پسند ہے, سب گھر والے مل کر بیٹھ کر ہم دیکھتے ہیں, تو میرا نعت سننے کو جی چاہ رہا ہے کہ لم یاتی نذیر کافی نظر, برائے کرم سنا دے, بڑی مہربانی ہوگی, جزاک اللہ خیر.
آمین. مرحبا جی.
میں غلامی علی اختری غلام لگائی سے بات کر رہا ہوں. خالد بھائی آپ نے پہلے بھی نعت نہیں سنائی تھی, اب یہ سنا دینا. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ.
میں ایک پریڈکشن کر رہا ہوں, اللہ برکت دے آپ کو, یہ آج بھی نہیں سنائیں گے. خالد بھائی کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں آپ نے تو پیشن گوئی کر دی ہے, اب آپ سنا رہے ہیں آج یا نہیں سنا؟
ماشاءاللہ صحیح فرمائی آپ نے, پریڈکشن آپ کی صحیح ہے.
چلو جی آگے چلتے ہیں.
خلیل بھائی ماشاءاللہ موجود ہیں, خلیل بھائی سے کلام
سنائیں گے انشاءاللہ. جی
نعت خواں اسلام بھائی سے عرض ہے, کلام سنا دیجیے. سنتے ہیں کہ محشر صرف ان کی رسائی ہے, گر ان کی رسائی ہے, لو جب تو بنائی ہے.
مرحبا
سلمان بھائی کا پروگرام ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے. میر مظفرآباد سے بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ کا پروگرام ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے اور بار بار دیکھ رہے ہیں. تو یاد رکھنا,
اللہ برکت دے آپ کو, سلامت رہیں, آباد رہیں, خوش رہیں. جی
میں گزارش کروں گا کہ وہ یہ کلام سنا دیں کہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں.
واہ جی واہ, مرحبا جی.
شبیر احمد بات کر رہا ہوں میرپور خاص سے. سلمان بھائی سے گزارش ہے کہ وہ کلام سنا دیں جو اشفاق بھائی اور حبیب بھائی نے ایک ساتھ پڑھا ہے, اللہ ہو اللہ ہو.
مرحبا ماشاء اللہ جی.
پیارے پیارے سلمان بھائی, مجھے آپ کا پروگرام کھلے آنکھ بہت اچھا لگتا ہے. مجھے خلیل بھائی سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں. خاک مدینہ ہوتی میں خاک ساری ہوتا, ہوتی رہے مدینہ میرا غبال ہوتا. جزاک اللہ خیرا.
آمین. مرحبا. اذن مل جائے گھر مدینے کا, کام بن جائے گا کمینے کا, یہ کلام سنائیں. شفیق بھائی کا میسج ہے, بہت شکریہ. ابو بکر بھائی کہہ رہے ہیں کہ کعبے کا کعبہ دیکھو یہ کلام سنا ہے. ٹھیک ہے جی, چلیں جی, اللہ برکت دے. خلیل بھائی کے کتنے بیٹے ہیں اور ان کی عمر کتنی ہے؟ مدنی چینل پر ان کو کب لائیں گے؟ جی خلیل بھائی دیں جواب اس کا.
الحمدللہ دو بیٹے ہیں, جمیل رضا عطاری اور حسنین رضا عطاری. بڑے جو ہیں وہ جمیل رضا ہیں, ان کا نام, ان کی عمر تقریباً 17 سال ہے. جو چھوٹے ہیں حسنین رضا, ان کی تقریباً 13 سال ہے.
ماشاء اللہ,
دعا کیجیے گا اللہ کریم انہیں نیک بنائے.
آمین. جمیل بھائی ماشاء اللہ درس نظامی بھی کر رہے ہیں اور درس نظامی کے 5ویں درجے میں ہیں.
ماشاء
اللہ. اور ماشاء اللہ فوز القبیر پڑھ رہے ہیں آج کل. جی اصول تفسیر میں فوز القبیر کتاب پڑھ رہے ہیں اور دیگر ملاقات ہوئی میری کچھ دن پہلے. ہاں جی, تو بڑے ماشاء اللہ ذہین آدمی ہیں.
ماشاء
اللہ. کچھ اور بتا رہے ہیں؟ चैनल पर कब लाएंगे इनको, वैसे साल में एक दफा तो आते हैं, खलील भाई के कलाम में आते हैं माशाल्लाह, मन के बते अतार में मरहबा। चलिए जी आगे चलते हैं। ये कह रहे हैं जी पट्ठों में जोड़ों में दर्द है, इसका कोई हल बताएं। अल्लाह पाक जो है वो आपको सेहत और सलामती अता फरमाए, आमीन। चिश्तिया से मैसेज है, खाक मदीना होती मैं खाक सार होता, ये कलाम सुना है, अल्लाह बरकत दे। आगे है जी, ये कह रहे हैं कि सलमान भाई कलाम सुनाएं, खाक मदीना होती मैं खाक सार होता। तीसरा इसका मैसेज है जी, खलील भाई कुछ कलाम सुनाएं फिर आगे चलते हैं।
खाके मदीना होती, खाके मदीना होती मैं खाक सार होता, होती रहे मदीना, होती रहे मदीना मेरा उबार होता, ये
Amen.
للحالقین من امتی جب یاد آ
غم بھلا
ناظرین کو ہم ابھی ایک پیکیج دکھانے جا رہے ہیں خوشبوئے قرآن، آگے دیکھیں۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے مدنی چرن کے ناظرین، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کو کس انداز میں تلاوت قرآن کرنی چاہیے، اس پر ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، جس میں صحابی رسول مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، جن کو اتقا سب سے بڑا متقی قرآن نے ارشاد فرمایا، انبیاء و مرسلین کے بعد پہلی امتوں میں اس امت میں سب سے افضل ترین شخصیت جناب ابوبکر کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہماری امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، لم اعقل ابوی الا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم الا ياتينا فيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية ثم بدا لابي بكر فبتنا مسجدا بفناء داره فكان يصلي فيه ويقرا القران فيقف عليه نساء المشركين وابناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين۔ ہماری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، میں نے جب سے ہوش سنبھالا میں نے اپنے گھر میں اسلام ہی کو پایا، یعنی ہمارے والدین پہلے سے مسلمان تھے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے گھر پر کتنی شفقتیں تھیں کہ نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما حبیب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روزانہ صبح و شام دو مرتبہ میرے گھر میں آتے تھے۔ سرکار جناب ابو بکر کے گھر میں دو مرتبہ تشریف فرما ہوا کرتے اور حضرت ابو بکر آپ نے اپنے گھر میں مسجد بنائی اور آپ کا عمل مبارک تھا کہ گھر میں تشریف فرما ہو کر آپ تلاوت قرآن فرمایا کرتے۔ جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں قرآن پڑھا کرتے نا، مکے کے جو مشرک گھرانے تھے ان کی عورتیں ان کے بچے آپ کے گھر کے گرد جمع ہو کر نا آپ کی تلاوت قرآن سنا کرتے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر ایک کیفیت طاری ہوتی، رقت والا ماحول ہوتا تھا اور آپ روتے روتے قرآن پڑھ رہے ہوتے۔ جب مشرکین نے یہ دیکھا نا کہ یوں اس انداز میں ان کے تلاوت کرنے پر مجمع لگ جاتا ہے، لوگ ان کا قرآن سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور کتنے ہی کافر اس طرح کے تھے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاوت قرآن سن کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دھمکیاں دینا شروع کی، اے ابو بکر یہ تلاوت کا سلسلہ موقوف کرو، تمہاری اس تلاوت کی وجہ سے ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں۔ یعنی ان کا اسلام قبول کرنا ان کی نظر میں ان کا خراب ہونا تھا، جبکہ یہ تو راہ ہدایت کی طرف آ رہے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو زد و کوب بھی کیا گیا، آپ کے لیے اذیت کا سامان بھی کیا گیا، سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آہستہ آواز میں تلاوت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ میرے مدنی چرن کے ناظرین، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا تلاوت قرآن کا ایک انداز ہمارے سامنے آیا، اللہ کرے کہ جب ہم بھی تلاوت کریں خیال غیر سے دل پاک ہو، توجہ اللہ کی رحمت کی طرف ہو، خشوع و خضوع کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کا سلسلہ کریں۔ قرآن پاک پڑھیں، قرآن سمجھنے کے لیے کنز العرفان، کنز الایمان، سراط الجنان، خزائن العرفان، نور العرفان، یہ کئی ایک تراجم اور تفاسیر کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا، ان کو حاصل کیجئے، ان کی برکتیں لوٹیے، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کا ذکر بھی کریں اور مصیبتوں سے نجات پائیں، خیر کو اپنے دامن میں سمیٹنے والے بن جائیں۔ پیکج آپ کو دکھا رہے ہیں مصیبتوں سے نجات۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے جس نام کے متعلق سنیں گے اس کا نام ہے الخالق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا ہے، ہر چیز اسی کی مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو بہترین انداز سے پیدا کیا، لیکن انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا۔ سبحان اللہ، انسان کی خوبصورتی کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے سب سے عظیم انسان میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی انسانوں میں پیدا کیا ہے، اور جو شکل آقا کریم علیہ السلام کو عطا فرمائی وہی شکل سارے انسانوں کو دی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حسن تخلیق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اس نعمت پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس نام کے بھی بے شمار فضائل و برکات ہیں، آئیے ان میں سے چند ایک ہم سنتے ہیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے قلبی روحانیت حاصل ہو، اسے ایمان کا نور حاصل ہو، تو آدھی رات کے بعد، جیسے آپ رات کا غروب آفتاب اور طلوع فجر کا اندازہ لگائیں اور پھر ان دونوں کا درمیان نکالیں، آدھی رات کے بعد ایک گھنٹہ مسلسل بیٹھ کے یا خالقو یا خالقو یا خالقو کا ورد کرے، اسے انشاءاللہ قلبی نور حاصل ہوگا۔ اسی طرح سے علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص رات کے کسی بھی حصے میں 330 مرتبہ یا خالقو کا ورد کرے اول آخر درود شریف کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے پہ ایمان کے نور کو ظاہر فرمائے گا اور اس کے دیکھنے والا جو ہے اس سے محبت کرنے لگ جائے گا، یعنی اس کی محبت جو ہے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جائے گی۔ اسی طرح جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق کے اندر فراوانی ہو، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ تنگ دستیوں سے نجات عطا فرمائے، تو اسے چاہیے کہ روزانہ کسی بھی وقت میں اس نام مبارک یعنی یا خالق کو 300 مرتبہ جو ہے وہ اس کو پڑھے اول آخر درود شریف کے ساتھ، انشاءاللہ عزوجل اس کے رزق میں برکت ہوگی، اس کی تنگ دستی دور ہوگی اور رزق میں جو ہے وہ وسعت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تمام ناموں کا اور بالخصوص جو ہے اپنے اس صفاتی نام الخالق کا کثرت سے ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
مرحبا، ذکر کریں اور اس کی برکت پائیں۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عظمت و شان کے بارے میں امام شافعی نے کیا کہا ہے، کچھ اقوال صاحب سنتے ہیں۔ جی صاحب،
حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو والدہ محترمہ تھی، جب یہ بیوہ ہو گئی تو انہوں نے عدت کے بعد امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ سے نکاح کر لیا، تو یوں حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بچپن سے ہی حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت نصیب ہوئی اور یوں انہیں بہت زیادہ علم حاصل کرنے کا موقع ملا۔ اور آپ جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو علم میں نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیا ہے، اگر اس کو کسی اونٹ پر رکھا جائے تو جو یعنی کتابیں تیار ہوں، مسئلے میں نے جو سیکھے تو وہ اس اونٹ پر وزن کافی ہو جائے، یعنی اتنا زیادہ میں نے علم حاصل کیا ہے۔ اور پھر ایک واقعہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ ایک رات جو ہے امام محمد اور جو ہے وہ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی کمرے میں تھے اور رات جو ہے وہ گزارنی تھی، تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی بہت زیادہ عبادت گزار تھے اور اللہ کے نیک بندے، عبادت گزار ہوا کرتے ہیں، انہوں نے وضو کیا اور نوافل شروع کر دیے، اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی بستر پر لیٹ گئے، تو امام شافعی ساری رات نفل پڑھتے رہے، امام محمد بستر پر لیٹے رہے. جب نماز فجر کا وقت آیا تو امام محمد نے وضو نہیں کیا، جو پانی رکھا ہوا تھا وضو کو اسی طرح رکھا رہا، اور آپ نے نماز فجر ادا کی. حضرت امام شافعی بڑے حیران ہوئے اور کہا کہ جو ہے میرے سوتیلے والد صاحب جو ہیں وہ ساری رات بستر پر رہے ہیں، وہ وضو بھی نہیں کیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت امام محمد نے فرمایا کہ میں ساری رات قرآن مجید، احادیث مبارکہ اور دیگر آئمہ کے اقوال جو ہے اس پر غور کرتا رہا ہوں، اور 1000 مسائل میں نے مستنبط کیے ہیں، نکالے ہیں.
اللہ اکبر.
تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگے کہ میں اپنی عبادت پر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بستر پر سونے پر ترجیح دیتا ہوں.
اللہ اکبر.
اور یہ واقعی حقیقت ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ جب کسی کے اندر کوئی چیز فضیلت اور کوئی اپنے سے بہتر چیز محسوس کرتے ہیں تو اس کا برملا اظہار کرتے ہیں. بعض لوگ اس سلسلے میں بڑی کنجوسی کرتے ہیں، کسی کے اندر کوئی جو ہے وہ گیٹس پائے جاتے ہوں، خصوصیات پائی جاتی ہوں، تو اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہی اگر جو ہے وہ آسمان پر کوئی اڑنا شروع کر دے تو کہتے ہیں کہ ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہا ہے. یعنی اس طرح کا جو ذوق ہے یہ درست نہیں ہے. جس کے اندر جو صلاحیت ہے وہ ماننی بھی چاہیے، ورنہ جو ہے وہ یہ بہت یعنی کم ظرفی والی بات ہے کہ بندہ جو ہے وہ کسی کی خصوصیات کو مانے ہی نہیں، اور اگر کوئی خصوصیات بیان بھی کر دے تو اس کا کوئی نقص جو ہے وہ ضرور نکال دیتے ہیں کہ جو ایسا ہے تو پھر وہ ایسا ہے. تو یوں نہیں کرنا چاہیے، اللہ پاک نے جس کو جو صلاحیت دی ہے اس کو ماننا بھی چاہیے اور اس کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے، اور اچھی چیزوں کو، اچھی خصوصیات کو اپنے اندر بھی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے.
مرحبا، بڑی پیاری بات کہیں. خلیل بھائی مجھے وہ یاد آیا، کچھ آپ سے علاج بھی پوچھے گئے تھے تو وہ بھی بتا دیں. ہاں تو ہاں ٹائم بھی گھڑی بتا رہی ہے مجھے، میں بھول گیا لینا. جی
صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جوڑوں کے درد کے حوالے سے پوچھا تھا، جوڑوں کے درد کی ایک وجہ جو ہے وہ جسمانی کمزوری بھی ہوتی ہے، اس کی مختلف وجوہات ہیں اور اس کے اسی اعتبار سے مختلف علاج ہوتے ہیں. اگر جسمانی کمزوری ہے، ہڈیوں کی کمزوری ہے، تو اس حوالے سے ایک علاج عرض کر دیتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ آپ انصار کی دکان سے یہ پھول مکھانے ملتے ہیں، پھول مکھانے یہ 100 گرام لے لیں. 100 گرام آپ نے سنگھاڑا لینا ہے، سنگھاڑا خشک، سنگھاڑا خشک، سنگھاڑا یہ 100 گرام یہ لے لیں. دو چیزیں ہو گئی. نمبر 3، آپ نے اس کے اندر 100 گرام جو ہے وہ مصری شامل کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد آخری چیز جو ہے وہ ہے گوند کیکر. کیکر کی جو گوند ہوتی ہے 100 گرام یہ لے لیں. چاروں چیزیں آپ اس کو لے کر، ہم وزن لے کر اس کو پیس لیں اور صبح شام ایک ایک چمچ استعمال کریں تو یہ میٹھا بھی ہوگا، خوش ذائقہ بھی ہے. اگر شوگر کا پرابلم ہے تو اس میں سے مصری کو مائنس کر دیں. تو 4 چیزیں ہو گئی ہیں، گوند کیکر، سنگھاڑے، پھول مکھانے اور مصری. تو ان کو ایک ایک چمچ صبح شام استعمال کریں. کیلشیم کے لیے، جوڑوں کے درد کے حوالے سے، ہاتھ پیروں کی کمزوری کے لیے، کمر درد وغیرہ کے حوالے سے مفید ہے انشاءاللہ. اور باقی جوڑوں کے درد کے حوالے سے دیگر جو دیگر علامات ہوتی ہیں اس کے مطابق اگر کوئی دیگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کا علاج باقاعدہ کروایا جائے. صلی اللہ علیہ حبیب
صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک ہم سب کو امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے میں علم دین حاصل کرنے، اس کو سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو علماء کا، اولیاء کا، صلحاء کا، اپنے بڑوں کا ادب نصیب فرمائے. ان کی بے ادبی، ان کی گستاخی اور ان کے بارے میں غلط روش جو ہے وہ اپنانے سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہماری آل اولاد کو بھی اللہ اس سے بچائے کہ کسی اللہ کے ولی کی جو ہے وہ بے ادبی کریں. اللہ پاک ہم سب کو بچائے. امیر سنت نے بڑا پیارا شعر کہا ہے کہ محفوظ صدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سر زد نہ کبھی بے ادبی ہو. اللہ بے ادبی اور بے ادبوں کی شر سے محفوظ و مامون فرمائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. تاج السلام پڑھتے ہیں.
اے مدینے کے تاجدار تجھے کہتے ہیں،
Down.